Ya Rabbi ma
mere murshid mahboob sayyidi usnadi muhibbi o mahboobi murshidi o maulai arif billah mujaddid e zamana shaykh ul arab wal ajam hazrat maulana shah hakim muhammad akhtar sahib rahmatullah alayh ke sharh kosh ke mere purze uda de ya to jalle parra ya to barde ko jalwa de ya to barde ko jalwa de ya to jalwe parata de ya to barde حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے سارے عالم کو مجنوں بنا دے حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے سارے عالم کو مجنوں بنا دے
Mm-hmm.
دل کی حسرت سے ہو دل نمزور، جان تسلیم ملا دے، دل کی حسرت سے ہو دل نمزور، دل کی حسرت سے ہو دل نمزور، جان تسلیم کا دلا دے، جان تسلیم کا دلا دے، میری مٹی کو کر دے
منتخب ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ، ارشاد فرمایا کہ آج کل عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قتال مع الکفار جہاد اصغر ہے اور مجاہدہ نفس جہاد اکبر ہے، گویا قتال مع الکفار کو علی الاطلاق اس مجاہدہ نفس سے جو خلوت میں ہو درجے میں گھٹا ہوا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں بلکہ اس میں تفصیل ہے، وہ یہ کہ قتال مع الکفار اگر بلا اخلاص ہے تب تو واقعی میں وہ مجاہدہ نفس سے درجے میں کم ہے اور مجاہدہ نفس اس سے افضل ہے، اور ایسے ہی قتال مع الکفار کو جہاد اصغر اور اس کے مقابلے میں مجاہدہ نفس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، لیکن اگر قتال مع الکفار اخلاص کے ساتھ ہو تو ایسی حالت میں قتال مع الکفار کو جہاد اصغر کہنا غیر محققین صوفیہ کا غلو ہے، بلکہ ایسا قتال مع الکفار جہاد اکبر ہی ہے، اور ایسا قتال اس مجاہدہ نفس سے جو خلوت میں ہو افضل ہے، کیونکہ قتال مع الکفار اخلاص کے ساتھ ہوگا وہ مجاہدہ نفس کو بھی شامل ہوگا، تو ایسے قتال کو دونوں جہادوں کی فضیلت جمع ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا کہ آج کل عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قتال مع الکفار جہاد اصغر ہے اور مجاہدہ نفس جہاد اکبر ہے. گویا قتال مع الکفار کو علی الاطلاق اس مجاہدہ نفس سے جو خلوت میں ہو درجے میں گھٹا ہوا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں، بلکہ اس میں تفصیل ہے. وہ یہ کہ قتال مع الکفار اگر بلا اخلاص ہے تب تو واقعی وہ مجاہدہ نفس سے درجے میں کم ہے اور مجاہدہ نفس اس سے افضل ہے، اور ایسے ہی قتال مع الکفار کو جہاد اصغر اور اس کے مقابلے میں مجاہدہ نفس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے. لیکن اگر قتال مع الکفار اخلاص کے ساتھ ہو تو ایسی حالت میں قتال مع الکفار کو جہاد اصغر کہنا غیر محققین صوفیہ کا غلو ہے، بلکہ ایسا قتال مع الکفار جہاد اکبر ہی ہے، اور ایسا قتال اس مجاہدہ نفس سے جو خلوت میں ہو افضل ہے، کیونکہ جو قتال مع الکفار اخلاص کے ساتھ ہوگا وہ مجاہدہ نفس کو بھی شامل ہوگا، تو ایسے قتال کو دونوں جہادوں کی فضیلت جمع ہو جائے گی. ارشاد فرمایا کہ طبعی آمادگی اور رضا جہاد کے لیے واجب نہیں، کیونکہ یہ اختیار میں نہیں، صرف عقلی رضا واجب ہے جو اختیاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر شریعت کا حکم ہو کہ موقع قتال میں حاضر رہے تو خواہ کیسی ہی وحشت اور دہشت ہو تب بھی وہاں سے نہ ہٹیں گے، خواہ جان ہی جاتی رہے، بس ادائے واجب کے لیے اتنا عزم کافی ہے. ارشاد فرمایا کہ طبعی آمادگی اور رضا جہاد کے لیے واجب نہیں، کیونکہ یہ اختیار میں نہیں، صرف عقلی رضا واجب ہے جو اختیاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر شریعت کا حکم ہو کہ موقع قتال میں حاضر رہے خواہ کیسی ہی وحشت اور دہشت ہو تب بھی وہاں سے نہ ہٹیں گے، خواہ جان ہی جاتی رہے، تو بس ادائے واجب کے لیے اتنا عزم کافی ہے. ارشاد فرمایا کہ حدت اور ہے، حدت معنی گرمی اور شدت اور. حدت لوازم ایمان سے ہے، مومن بہت غیرت مند ہوتا ہے، مثلاً اگر کوئی کسی کی بیوی کو چھیڑ دے تو غصہ آتا ہے. اب اگر دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ تو بہت تیز مزاج ہے تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ کمبخت کچھ نہ کہتا تو بے غیرتی ہے. اسی طرح دیندار کو خلاف دین پر تحمل نہیں ہوتا، یعنی دین کی بات شریعت کے کوئی خلاف کر رہا ہو تو اس پر تحمل ہونا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس وقت غصہ دکھانا ہی پڑتا ہے. ارشاد فرمایا کہ حدت اور ہے شدت اور. حدت لوازم ایمان سے ہے، مومن بہت غیرت مند ہوتا ہے، مثلاً اگر کوئی کسی کی بیوی کو چھیڑے تو غصہ آتا ہے. اب اگر دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ تو بہت تیز مزاج ہے تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ کمبخت کچھ نہ کہنا تو بے غیرتی ہے. اسی طرح دیندار کو خلاف دین پر تحمل نہیں ہوتا. ارشاد فرمایا کہ ایک فاضل فلسفی نے یورپ کے شبہ سے متاثر ہو کر مجھ سے پوچھا کہ جہاد کیا چیز ہے. میں نے کہا کہ اشاعت حق ضروری ہے، اس لیے اس کے موانع کا ارتفاع بھی ضروری ہے، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کفار مغلوب ہو کر رہیں. اس کی صورتیں ہیں، یا جزیہ دیں اس سے بھی مغلوب ہی سمجھے جائیں گے، یا اگر جزیہ نہ دیں تب ان سے قتال ہوگا، پس یہ جہاد ہے. کہنے لگے کہ اگر صبح صلح کر لیں تب بھی مانع مرتفع ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے، حق کی اشاعت کے لیے رکاوٹوں کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کفار مغلوب ہو کر رہیں، ورنہ وہ رکاوٹیں ڈالتے رہیں گے، تو ان کو مغلوب رکھنا دین کی اشاعت حق میں ضروری ہے، اور اشاعت حق ضروری کام ہے. تو پھر وہ کہنے لگے کہ اگر صلح کر لیں تب بھی مانع مرتفع ہو سکتا ہے، یعنی اگر کافروں سے صلح کر لی جائے تو وہ رکاوٹیں نہ ڈالیں. میں نے کہا کہ صلح کرنے سے مغلوب نہ ہوں گے، کیونکہ جب چاہیں صلح توڑ دیں. سو جو مقصود ہے کہ مغلوب ہو کر رہیں وہ مقصود حاصل نہیں ہو سکتا. اس جواب سے ان کو بہت تسلی ہوئی. ارشاد فرمایا کہ خدا کے لیے جان کیا چیز ہے، مگر یہ تو اطمینان ہو کہ یقیناً خدا کے واسطے صرف ہوئی. تذبذب کی حالت میں جان دینا کیوں کر جائز ہوگا؟ ہم کو تو حکم ہے کہ تذبذب کی حالت میں، جبکہ ان کی اباحت دم میں تردد ہو، کفار کی جان بھی نہ لیں. ارشاد فرمایا کہ خدا کے لیے جان کیا چیز ہے، مگر یہ تو اطمینان ہو کہ یقیناً خدا کے واسطے ہی صرف ہوئی، تذبذب کی حالت میں جان دینا کیوں کر جائز ہوگا؟ ہم کو تو حکم ہے کہ تذبذب کی حالت میں جبکہ ان کی اباحت دم میں تردد ہو کفار کی جان بھی نہ لیں، یعنی کفار کافر اگر یقین ہو کہ یہ کافر ہے اور دوسرے یہ کہ وہ معاند ہے اور لڑنا چاہتا ہے تب تو اس کی جان لینا جائز ہوگا، اور اگر ابھی تردد ہے کچھ پتہ نہیں ہے تردد ہے تو اس ایسی حالت میں اس کی جان لینا جائز نہیں ہے، تو ہمیں اپنی جان دینا کیسے جائز ہوگا تردد کی حالت میں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت سے باب التوکل والصبر، یعنی توکل اور صبر کا بیان، اس میں توکل کی تعریف حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ رزق میں اللہ تعالیٰ کے ضامن ہونے پر اعتماد اور بھروسہ ہو، اور رزق کے اسباب اور وسائل کا ترک کرنا تو توکل کے لیے شرط نہیں، یعنی اسباب اور وسائل کو ترک کر دینا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جانا توکل اس کو نہیں کہتے، بلکہ تدابیر اختیار کر کے اس سے نظر ہٹا لینا، یعنی تدبیر اختیار کرے لیکن تدبیر پہ اپنی بھروسہ نہ کرے، اور حق تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا توکل ہے۔ تدبیر اختیار کر کے اس سے نظر ہٹا لینا اور حق تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا توکل ہے، اور یہ یقین کرنا کہ اسباب و تدابیر کچھ مفید نہیں ہو سکتے اگر حق تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ اور صبر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے اور ان کی حرام اور منع کی ہوئی باتوں سے بچنے کی تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اس پر ثواب کی امید رکھنا، اسی پر مصائب میں تقدیر الہی پر راضی رہتے ہوئے دعائے عافیت مانگتے رہنا، اسی طرح مصائب میں تقدیر الہی پر راضی رہتے ہوئے دعائے عافیت مانگتے رہنا اور الحمدللہ علی کل حال کہنا، اور اس حالت کو بھی اپنے لیے خیر سمجھنا، اور کفارہ سیئات اور رفع درجات کا وسیلہ سمجھنا صبر کہلاتا ہے۔ جو بھی مصیبت آتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی بندے کے لیے خیر ہوتی ہے اور اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور اس کے درجات بلند ہونے کا وسیلہ بنتی ہے، تو اس سب کو صبر کہتے ہیں۔ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے اور ان کی حرام اور منع کی ہوئی باتوں سے بچنے کی تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اس پر ثواب کی امید رکھنا، اسی طرح مصائب میں تقدیر الہی پر راضی رہتے ہوئے دعائے عافیت مانگتے رہنا اور الحمدللہ علی کل حال کہنا، اور اس حالت کو بھی اپنے لیے خیر سمجھنا، اور کفارہ سیئات اور رفع درجات کا وسیلہ سمجھنا صبر کہلاتا ہے۔ تفصیل کے لیے احقر یعنی ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا مؤلف تالیف کردہ رسالہ تکمیل الاجر بتحصیل الصبر کا مطالعہ اس باب میں نہایت مفید، اور اس پر عمل قرب و رضائے حق اور حصول ولایت کا انشاءاللہ تعالی وسیلہ ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ صبر کی چار قسمیں ہیں: نمبر ایک، نفس کو ہر طاعت پر قائم رکھنا، نمبر دو، ہر گناہ سے نفس کو روکنا، نمبر تین، فضول دنیا یعنی بے ضرورت دنیا سے صبر کرنا، نمبر چار، دینی یا دنیاوی مسائل پر صبر کرنا۔ ایسے شخص گناہوں سے امن میں رہے گا اور دنیا کی بلاؤں سے اور آخرت کے عذاب سے چھٹکارا پاوے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں گھر میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے یا جہاں کہیں سے بھی گھر میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھنا اور پھر گھر والوں کو سلام کرنا: اللہم انی اسألوک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا نکلنا مانگتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم نکلے اور ہم نے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا. اس کے بعد سلام کرے گھر والوں. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کھڑے ہو کر نوش فرمایا, اور عمر بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے جد سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے اور بیٹھے دونوں طرح پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے, اور جب آپ پانی پیتے تھے تو درمیان میں دو بار سانس لیتے تھے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی روایت میں اتنا اور زیادہ کیا ہے کہ یا تین بار سانس لیتے تھے, اور آپ جب اپنی خوابگاہ پر جاتے اپنا داہنا ہاتھ اپنے داہنے رخسار کے نیچے رکھتے. روایت کیا اس کو برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور جب آپ سوتے تو آواز سے سوتے. روایت کیا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جس پر آپ سوتے تھے چمڑے کا تھا, اس کے اندر پوست خرما بھرا تھا. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ آپ کا بستر ایک کمبل تھا, ہم اس کو دوہرا کر دیا کرتے اور آپ اس پر سویا کرتے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت فرماتے تھے اور جنازے میں شریک ہوتے تھے اور دراز گوش پر سوار ہوتے تھے اور غلام کی بھی دعوت قبول فرما لیتے تھے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم كل خیر لكل مسلم ومسلمہ. اللهم عافنا في قدرتك وادخلنا في رحمتك وقض اجلنا في طاعتك واختم لنا بخير اعمالنا واجعل ثوابه الجنه. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.